وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی اسی کی ہے۔ شح کا لفظی معنی کیا ہے؟ شح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص، اور نمبر دو خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مال جمع کرنے کی محبت ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی جہاں کماتے ہیں سمیٹتے ہیں وہاں دیتے بھی رہتے ہیں، ایسے شخص کو شحیح نہیں کہا جاتا۔ شحیح کون ہوتا ہے؟ جو جمع بھی کرے اور پھر خرچ نہ کرے، لے تو صحیح دے نہ، اور یہ انتہائی بخل کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ مال کی محبت انسان میں تنگ نظری بھی پیدا کرتی ہے، تنگ ظرفی بھی، سنگ دلی بھی، بے مروتی بھی۔ اور اگر آپ عربوں کی تاریخ پڑھیں کہ انہیں چنا کیوں گیا، تو ان کی سب سے بڑی خوبی سخاوت کی بنا پر۔ دور جاہلیت میں بھی یہ اتنے سخی ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو مہمان کے آنے پر اور کچھ نہیں ملتا تھا اور اس کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی ہوتی تھی جس پر اس کی سواری کا بھی انحصار ہوتا تھا اور ساری ضروریات اسی سے پوری ہوتی تھی، تو اس کو بھی ذبح کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، چاہے خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور سب سے معزز انسان ان کے ہاں وہ گردانا جاتا تھا جو بہت سخی ہو، اس کو یہ کریم کا ٹائٹل دیتے تھے، معزز، عزت والا، کرم والا۔ اور کرم انگور کی بیل کو کہا جاتا تھا، ان کے اور پھل تو نہیں ہوتے تھے، کھجور اور انگور ہوتا تھا، تو کرم والا یعنی جس طرح ایک بیل انگوروں کے گچھے پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر سے خوبصورت گچھے لٹکتے ہیں، اس سے ایک تصور خوبصورتی کا آتا ہے، وہ دینے کا تصور آتا ہے۔ کبھی آپ نے انگور کی بیل لگی ہوئی دیکھی ہے؟ مجھے کوئٹہ میں ایک دفعہ ایک باغ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور اس جیسا نظارہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا کہ مختلف پولز کے ساتھ اور رسیوں کے اوپر پوری بیل بچھی ہوئی تھی، اور پورا سایہ دار علاقہ تھا، اور اس کے بیچ میں چلنے کی جگہ تھی، اور ساتھ پانی کی روشیں تھی، اور اوپر سے یوں گچھے لٹک رہے تھے، انتہائی خوبصورت۔ اب دیکھیں کہ چینو وغیرہ اور باقی باغوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے جو پھلدار درختوں والے ہوتے ہیں، لیکن انگور کا لٹکنا جو خوبصورت منظر دکھاتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ایسا شخص جس کی پرسنالٹی میں دینے کا عنصر ہو، وہ ان کے ہاں کریم کہلاتا تھا، کہ بہت دینے والا، بہت سخی ہو، جو ہر طرف بھلائی کرنے والا۔ تو ایک ہوتا تھا شحیح جو انتہائی بخیل، اور دوسری طرف کریم جو انتہائی سخاوت کرنے والا۔ تو مجموعی طور پر یہ قوم یعنی عرب بہت سخی لوگ تھے، اسی وجہ سے ان کو چنا گیا تھا، کیونکہ دلوں میں جو وسعت ہوتی ہے نا اور مال کی لالچ نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے اندر اس دینے کی وجہ سے یا دیتے رہنے کی وجہ سے دل میں وسعت آ جاتی ہے۔ جو شخص مال کی محبت سے قابو پا لیتا ہے، وہ اپنے بہت سے اور برے جذبات کو بھی قابو پا لیتا ہے۔ اور جو کہتے نا چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، جس کے اندر یہ خاصیت ہو تو پھر اس کے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوتا، مربت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ مال کی محبت دنیا کی محبت پیدا کرتی۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں آتی ہے تو پھر دین کی محبت نہیں آ سکتی، اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، پھر اعلیٰ اخلاق نہ انسان کے اپنے اندر ہوتے اور نہ ہی انسان دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن سکتا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی اپنے نفس، اپنے دل کے شح، حرص، خود غرضی، کنجوسی اور بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ یہ نہیں کہا کہ جو بچ گئے، کیا فرمایا؟ جو بچا لیے گئے۔ ایسے کیوں کہا گیا؟ بچا لیے گئے کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس معاملے میں کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ کام زندگی کے مشکل ترین، کٹھن ترین کاموں میں سے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اذن نہ ہو، اس وقت تک انسان بچ نہیں سکتا، اس کیفیت سے نکل نہیں سکتا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتا۔ تو اب یہاں معاملہ یہ تو نہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں اس لیے نہیں دیتا، ہے، بہت ہے لیکن نہیں دیتا، دینے کو دل نہیں چاہتا، دے ہی نہیں سکتا، دینے سے دم نکلتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتا، پھر بھی تھوڑا بہت بھی ہو تو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. یعنی پچھلی قوموں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ شح تھی. اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور ایک دوسرے کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے سے اکسا لیا. یعنی انسان کی دل کی تنگی انسان کے اندر کوئی بھی اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. جب دل چھوٹا ہوتا ہے جب دل بھجتا ہے جب انسان کے اندر بخل ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل کی وسعت ختم ہو جاتی ہے. جب وسعت ختم ہوتی ہے تو پھر اچھے خیالات اور عالی خیالات یا بلند خیالی نہیں ہوتی انسان کے اندر کسی بھی معاملے میں. انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا اور جب معاف نہیں کر سکتا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. انسان کو انسانوں کی طرف سے خوشی بھی ملتی ہے اور تکلیف بھی ملتی. مثلاً عام طور پر دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کوئی تعلق سروکار نہیں ہوتا. بعض وقت راہ چلتے آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کی حرکتوں سے آپ کو اذیت ہوتی کیا کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہوتی ہے آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں جیسے بہن بھائی ہیں ماں باپ اور بچے. تو کیا آپ نے سب کو بتایا گیا کہ کوئی دن ایسا ہو کہ جس دن آپ کو گھر والوں کی ہر بات 100% 100% پسند آئے؟ ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی بات چھوٹی یا بڑی آپ کے اوپر ناگوار گزر جاتی. کسی نے دروازہ زور سے بند کر دیا کسی نے پاؤں گسیٹ کے چل لی کسی نے سوتے میں لائٹ آن کر دی اس کو پتہ نہیں تھا بےچارے کو آپ سو رہے ہیں. مثلاً یعنی دن میں کتنی ہی باتیں کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے بعض اوقات انجانے میں بعض اوقات کسی کی عادت کے طور پر تو اس کو اپنی عادت سے کنٹرول ہی نہیں. اب ایسے میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ معاف کرنا نہ جانتے ہو اور ایک دفعہ نہیں بار بار نہ معاف کر سکتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں خاص ہدایت دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اگر تم معاف کرو گے تم درگزر کرو گے تم بخشو گے تو یقیناً اللہ بھی غفور رحیم. اگر اپنے بھی بخشش چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی معاف کرنا پڑے گا. اور بیوی اور بچے دشمنی کی حد تک بھی تم کو ستائیں جیسے کوئی دشمن ستا سکتا ہے تو بھی معاف کرو. لیکن جو لوگ پھر گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں جانتے یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات دنوں ان کا کلام بند رہتا ہے ایک دوسرے سے. مجھے ایک فیملی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا زندگی میں شاید اتفاق پہلا تھا اس لیے بہت ہی سخت پریشانی. یہاں سے جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بچی کا مسئلہ ہے وہ ہوم میں جانا چاہ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سمجھانا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں بھی چلتی ہوں جا کے دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے. ایشین کمیونٹی سے تھی مسلمان بچی تھی. جب جا کے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ 6 مہینے سے اس نے گھر والوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کی. سب برے لگتے ہیں یہ کیا برا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے مجھے کسی سے بات نہیں کرنا مجھے گھر میں رہنا ہی نہیں ہوم میں جا رہی ہوں رہنا ہی نہیں. اب پتا چلا کہ نہ صرف یہ بچی اور بچے بھی آپس میں نہیں بولتے. اب آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر جس گھر کے اندر آپ رہتے ہوئے معاف نہ کر سکے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر نہ کر سکے گزارا ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں. اور اگر آپ کے خون کے رشتے پیارے بہن بھائی عزیز ترین بچے اولاد بیوی شوہر ماں باپ یہ سب ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں تو پھر خون کے رشتوں اور ان پیارے رشتوں سے باہر کے رشتوں میں بھی یہ نہیں ممکن کہ کسی سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن ایسے مواقع پر آپ کا رویہ کیا ہے؟ نمبر ایک والکاظمین الغیظ. اور صرف والکاظمین الغیظ نہیں والعافین عن الناس نہیں کیونکہ کاظمین الغیظ کام کرتا ہی نہیں جب تک والعافین عن الناس نہ ہو. آپ کو فائدہ ہی کچھ نہیں صرف اتنا کہنے سے کہ ٹھیک ہے میں نے غصہ نہیں کسی پہ کیا. نہیں غصہ چھوٹا بھی نہیں جب تک درگزر نہ کیا معاف نہ کیا. تو جس شخص کے اندر شح ہوتی ہے وہ معاف نہیں کر سکتا. یہ جملہ شاید آپ نے کچھ لوگوں کے منہ سے سنا ہو اور اسے کئی دفعہ بھی شاید سنا ہو میں فلاں کو معاف نہیں کر سکتی ہے نا. یہ بہت کامن سا جملہ ہے. اس چیز کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی. نہ بھولے حافظے میں سجا کے رکھے جب تک سجائیں جب تک کے آپ چاہیں کتبہ لگا کے رکھے نقصان کس کا آپ کا اپنا ہے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان لکھا جاتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وہ ایسی باتیں نہیں لکھ کے رکھتے ویسی ساری باتیں بھلاتے چلے جاتے ہیں، نکالتے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہوتی نہیں، ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، لیکن آتی ہیں اور جاتی ہیں، وہ سارا دن اسی صفائی میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہے کامیاب زندگی کا راز، کامیاب لوگ، سکسیسفل پیپل، یہ ہے روڈ ٹو سکسیس. اور جب تک یہ عادت نہیں، شوہ سے نہیں بچے، اس وقت تک کامیابی نہ اس دنیا کی نہ اگلی دنیا کی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات کی کہ شوہ سے بچو، کیونکہ شوہ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. ہلاکت تک بندہ کیسے پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ معاف نہیں کریں گے، ایک دفعہ نہیں کیا تو دوسری دفعہ کہاں کریں گے، دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ کہاں کریں گے، اور پھر وہ تو چیزیں جمع ہوتی ہوتی نہ جانے آپ کو کتنا بوجھل کر دے، اور اتنا غصہ آپ کے دل میں جمع ہو جائے کہ ایک دن آپ اس کے دوسرے کو مار ڈالیں. اب آپ دیکھیں جو قتل ہوتے ہیں وہ بھی تو اسی بات پہ ہوتے ہیں نا، کسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو یعنی عزتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پہ اکسا دیا، اس نے ان کو ظلم سے آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا انہوں نے فجور کیا، پتہ نہیں کرنے کے لیے کہا یعنی اپنے پیارے رشتوں سے کاٹنے کے لیے کہا. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کے اندر شاہ ہو اسی کے اندر قطع رحمی ہوتی، اور انہوں نے قطع رحمی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایمان اور شح نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بد اخلاقی اور بخل. ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے. اور یہ بات جو ہے نا، اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، اس جنت کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیتی. ہمارے ہاں ہینڈ میڈ چیزوں کی اتنی وقت نہیں ہے. مغرب میں اس وقت کسی بھی چیز کو بہت ویلیوبل بتانا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ہینڈ میڈ ہے، یعنی مشینوں کے نہیں بنی ہوئی، ہینڈ میڈ ہے، تو اس کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس دی جاتی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زمرد کی ہے، اس کی مٹی مس کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے ہیں. سنگریزے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی پونڈ یا تالاب کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں دیکھی ہوں گی، تو وہ لؤلؤ یعنی موتی کے ہیں. اس کا گھاس زعفران ہے. اس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہو یعنی جنت بولو. جنت نے کہا، فلاح پا گئے ایمان والے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا. اللہ نے اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کے فرمایا، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا. کیونکہ بخل دنیا میں نیکیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، نیکی کے دروازے اس سے بند کر دیتا ہے، نیکی کے راستے مسدود کر دیتا ہے. تو جب نیکی کرنے کے موقع ہی نکل گئے اور نیکی کرنے سے انسان رہ ہی گیا، دیکھیں نا، جب انسان رشتے داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، تو کتنا بڑا جرم ہے. اسی کے بارے میں فرمایا، لا یدخل الجنہ تقاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. تو جب دل کی تنگی کی وجہ سے انسان رشتے داروں سے نہ نبھا سکے، بہن بھائیوں سے نہ نبھا سکے، ماں باپ سے اور دیگر رشتے داروں سے اچھا سلوک نہ کر سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے دل کی تنگی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے پلے باندھ کے سالوں بدلتے رہنا، اب آپ دیکھیے کہ اس سے کتنی بڑی محرومی ہوئی. رشتے داروں کو کچھ بھی دینے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، اب آپ دگنے ثواب سے رہ گئے. آپ دے رہے ہیں، باہر سب کو دے رہے ہیں، رشتے داروں کو نہیں دے رہے. یہ بہت خراب لوگ ہیں، اپنا اجر گوایا نا، اپنے دگنا اجر ان کو نہ دے کے. پھر اس کے بعد باہر کے لوگ آپ کو کس سے پرکھتے ہیں کہ آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسے ہیں. جیسے کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے یا کوئی اور تعلق معاملہ کرتا ہے، تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ ان کے آپس کے گھر میں کیا تعلقات. پھر ایک اور بات یہ کہ پرسنالٹیز گھر میں بنتی ہے نا، گھر کے اندر اس کی تعمیر ہوتی ہے. اب ایک شخص جو گھر والوں سے نہیں نبھا سکتا، وہ باہر والوں سے کہاں نبھائے گا؟ وہ اس کی شخصیت کے اندر ایک فلو رہ جائے گا. پھر وہ جو اپنوں سے بھلا نہیں کر سکتا، وہ دوسروں سے بھی زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا. وقتی طور پر کسی جذبات کی رو میں بیٹھ کے کچھ کر لیا تو کر لیا، ورنہ استقامت کے ساتھ ایسی نیکی پہ قائم نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ وہ شخصیت کا حصہ نہیں ہے نا، وہ تو محض ایک وقتی ٹیمپریری ایک جذباتی سی کیفیت تھی جو آئی اور گئی. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص کے پاس نیکی کے موقع ختم ہو گئے، لہذا بخل سبب بنا، سب سے بڑی رکاوٹ بنا نیکیوں میں آگے بڑھنے سے. اور پھر جب پلے ہے ہی کچھ نہیں تو جنت میں کیسے جانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا. اب آپ دیکھیں کہ انصار کا مہاجرین کے ساتھ جو رویہ تھا اس پر مہاجرین نے کیا کہا. مسلم احمد کی روایت ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ دیکھے ہی نہیں، تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں، مدتوں سے ہمارا کل خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں، اور کبھی چہرے پہ شکن بھی نہیں لاتے، بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، یعنی دے کے خوش ہوتے ہیں، اور احسان نہیں کرتے، یعنی احسان جتاتے نہیں، کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں. کیونکہ اتنی کھیتی باڑی تو نہیں آتی، ایک اناڑی شخص زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ الٹا کئی دفعہ کام ہی خراب کرتا ہے. یعنی کسی بھی اناڑی شخص کو آپ جب گھر میں رکھتے ہیں کسی کام کے لیے، کتنے بچ ہوتے ہیں. کام کاج خود کریں، کمائی ہمیں دیں. حضور ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے، آخرت کی فکر تھی نا. آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی ثنا اور تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے تمہارا اجر نہیں جاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے احسان کا احسان مند ہونا، کسی کے احسان پر اس کا شکر گزار ہونا، اس کی تعریف کرنا، اس کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی نیکیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ تعریف کرنا بھی تو وسعت قلبی سے ہوتا ہے نا، دلوں کی تنگی کسی کی تعریف بھی نہیں کرنے دیتی، ہر چیز میں وہ تنگی آ جاتی ہے نا. پھر آپ کسی کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے، کسی کے اندر کوئی خیر بھلائی آپ کو نظر ہی نہیں آتی. تو آپ نے مہاجرین کو کیا سکھایا کہ نہیں، تمہارا اجر نہیں جاتا جب تک تم ان کے شکر گزار رہو گے. وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، یعنی اگلوں کے بعد جو پچھلے آئے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں تک جو احکامات ارشاد ہوئے ہیں ان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فے میں اللہ اور رسول اور اقربائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتامہ، مساکین، ابن السبیل اور مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، پہلے مہاجرین کا حق بتایا گیا، پھر انصار کا بتایا گیا، اور پھر بعد میں آنے والوں کا. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق، شام اور مصر کے ممالک فتح کیے تو اس موقع پر بعض ممتاز صحابہ نے ان سے اختلاف کیا کہ ان اراضی کو اور ان اموال کو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، لیکن حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نہیں، یہ سب کے لیے اب عام ہے، یعنی اس سے صرف چند مخصوص لوگ نہیں بلکہ بعد کی آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی. اور یہ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ، قیامت تک کے اہل تقویٰ اس میں آ گئے. ان سب کی خوبی کیا ہے؟ الذین یقولون، جو دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم پہ سبقت لے گئے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی غل یا بغض نہ رکھ، یعنی دلوں کو دھو دے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ شح یا بخل انسان خود نہیں دور کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان دعا کرتا ہے. اور دعا بھی سکھا دی گئی کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، ایمان والوں کے لیے کوئی منفی جذبات نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے. اچھا، دل کس کو کہتے؟ سینے کو، بغض کو، چھپی ہوئی دشمنی، یعنی دل میں نفرت ہے لیکن انسان ظاہر بھی نہیں کرتا، مگر وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی کسی نہ کسی رویے سے، گفتگو سے، یا کسی تبصرے سے، یا کمنٹ سے. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں یا تابعین کے بعد کے لوگ ہوں، قیامت تک جو بھی ایمان لا چکے ہوں ان کے لیے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے. اور پھر وہی اصول یاد رکھیں کہ وقتی طور پر اگر کسی کے رویے سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، وقتی طور پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اس کو دل میں گرا باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے. لا تجعل فی قلوبنا غلا، غل کہتے ہیں کینہ، بغض، چھپی ہوئی دشمنی اور کدورت. جب میں یاد پڑھتی ہوں لگتا ہے جیسے اوپر سے نیچے تک پہاڑ جیسی تصویر آتی میرے دل میں، کہ وہ ٹاپ پہ صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین ہیں، پھر آنے والی نسلیں، آتے 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 ان سب نے مل کر دین کا ایک بلند پہاڑ بنایا. اور اس کا حسن اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ نیچے والے اوپر والوں تک کے لیے اپنے جذبات اور دل صاف رکھنے والے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، آپس میں کئی دفعہ اختلاف ہوئے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سب کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر ہم کون ہیں اپنے دلوں میں کچھ رکھنے والے، ہمیں بھی جذب نہیں دیتا. اور پھر یہ دعا بھی اسی لیے سکھائی کہ اللہ جو بھی ایمان لائے ہیں، اب ایمان کا حال تو اللہ کو معلوم ہے نا، اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے ایمان تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے. تو خواہ صحابہ کرام ہوں اور ان میں سے بھی خواہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، کسی کے ساتھ بھی بغض اور عداوت، کینہ یا بیر رکھنا اپنے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اگر کبھی دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی جائے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، بعض وقت جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو دل میں کبھی کوئی خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ یوں نہ کرتے، ایسا کر لیتے، تو کیسے نہ کرتے، اس لیے کہ انسان تھے، فرشتے تھوڑی سے صحابہ کرام. مثلا یہی جو ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا کہ حضرت عمر نے جب عراق اور شام وغیرہ فتح ہوا اور اس کی زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا، تو اچھے سے صحابہ کرام نے آپ سے اختلاف کیا اور حضرت بلال نے کافی زیادہ آپ کے ساتھ جھگڑا کیا، تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہم اغفرنی بلالا، یا اللہ تو مجھے بلال کی طرف سے کافی ہو جا، یعنی یہ مجھے چھوڑی نہیں رہے اس فیصلے پر. اور پھر حضرت عمر کے شرح صدر اسی آیت پر ہوا، یعنی ایک طرف حضرت عمر تھے اور ایک طرف بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن حضرت عمر اپنی بات سے ڈٹے ہوئے تھے کہ اگر میں یہ زمینیں چند لوگوں میں تقسیم کر دوں گا تو باقی مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. لیکن اس وقت انہیں کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بعد میں جب یہ آیت سامنے آئی تو دلیل مل گئی ان کو اور سب کا پھر اطمینان ہو گیا، باقی صحابہ بھی اس پر راضی ہو گئے. اسی لیے قرآن پاک سے مسلسل تعلق رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ دین پر واقعی چلنا چاہیں، کیونکہ یہ تو ایک گائیڈ بک ہے نا، روز آپ کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی. اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو جائیں گے سیدھا راستہ بھی چھٹ جائے گا، پھر آپ اپنی نفس کی مرضی یا لوگوں کی مرضی یا وٹ ایور جو آپ کے سامنے ہوگا اس کے مطابق کام کریں گے. اب آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آیت پڑھی تو عمر کہتے ہیں مجھے لگا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس موقع پر اس آیت نے آ کر ایک بڑے اختلاف کو وہاں ختم کر دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ باتیں پڑھنے کے باوجود بھول جاتی ہیں، انسان ہے نا ہم بھول جاتی ہیں، پھر پڑھتے پھر تازہ ہو جاتی ہیں، پھر نئی ہو جاتی، پھر کہتے اوہ مجھے آج کے مسئلے کا جواب مل گیا. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ جواب مل جاتا ہے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمیں صفائے قلب بتا کر اور کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی غل کینہ نہ ہو. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بلا شبہ تو شفقت کرنے والا مہربان ہے. بنیادی طور پر جو سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن کا دل کسی دوسرے مومن کے خلاف نفرت اور بغض سے خالی ہو تاکہ ایمان اس میں لکھا جائے. اس معاملے میں بہترین سبق ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے جو نسائی نے روایت کی ہے، حضرت انس سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ تین دن تک مسلسل ہی ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے، اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک شخص ہوتے. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو جستجو ہوئی کہ آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت دیتے ہیں. چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے تین روز مسلسل ان کے ماں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادات کا حال دیکھیں. مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی. ناچار انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، بھائی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ لا اجد فی نفسی ذلا لأحد من المسلمین ولا احسده علی خیر آتاه اللہ تعالی ایاہ. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف خوف نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی ہو حسد کرتا. یعنی میرے دل میں نہ کسی کے لیے حسد ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی کینہ یا کدورت یا نفرت ہے. اس لیے فرمایا نا کہ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ یقینی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں. ایسا کرنا آسان نہیں، اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی، لیکن اگر انسان کرتا رہے تو کامیابی بھی ہونے لگتی.